میرے مرشد محبوب سیدی سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولائی عارف اللہ مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ کے اشعار ہیں، اے ہماری کائنات دل کی خوشی دو قمر، دل میں ان کی یاد کی لذت ہو اے درد جگر، دل میں ان کی یاد کی لذت ہو اے درد جگر، پھر تیرا کیا شام غم اور کیا تیری آہ سحر، تیرا کیا شام غم اور کیا تیری آہ سحر، دل میں ان کی یاد کی لذت ہو اے درد جگر، پھر تیرا کیا شام غم اور کیا تیری آہ سحر، دل تو کچھ روشن نہیں ہے تم سے اے شمس و قمر، دل تو کچھ روشن نہیں ہے تم سے اے شمس و قمر، کائنات دل کے ہیں کچھ دوسرے شمس و قمر، کائنات دل کے ہیں کچھ دوسرے شمس و قمر، دل تو کچھ روشن نہیں ہے تم سے اے شمس و قمر، کائنات دل کے ہیں کچھ دوسرے شمس و قمر، تجھ سے روشن ہے جہان درد کے شمس و قمر، تجھ سے روشن ہے جہان درد کے شمس و قمر، اے امام درد دل اے رب درد جگر، اے امام درد دل اے رب درد جگر، تجھ سے روشن ہے جہان درد کے شمس و قمر، اے امام درد دل اے رب درد جگر، اے خدا تجھ سے ہی روشن ہے ہمارے رات دن، اے خدا تجھ سے ہی روشن ہے ہمارے رات دن، اے ہماری کائنات دل کے خورشید و قمر، اے ہماری کائنات دل کے خورشید و قمر، اے خدا تجھ سے ہی روشن ہے ہمارے رات دن، اے ہماری کائنات دل کے خورشید و قمر، میں نے یہ دیکھا نہیں ملتا سکون تیرے بغیر، میں نے یہ دیکھا نہیں ملتا سکون تیرے بغیر، گرچہ حاصل ہو مجھے کل کائنات بحر و بر، گرچہ حاصل ہو مجھے کل کائنات بحر و بر. میں نے یہ دیکھا نہیں ملتا سکون تیرے بغیر. گرچہ حاصل ہو مجھے کل کائنات بحر و بر. اے خدا کیا رابطہ ہے تجھ سے ان ارواح کو. اے خدا کیا رابطہ ہے تجھ سے ان ارواح کو. دے تیرے پاتی نہیں جو چین با قد مال و زر. دے تیرے پاتی نہیں جو چین با قد مال و زر. اے خدا کیا رابطہ ہے تجھ سے ان ارواح کو. بے تیرے پاتی نہیں جو چین با قد مال و زر. آسمان دل پہ ان کے غم کے تارے ہوں اگر. آسمان دل پہ ان کے غم کے تارے ہوں اگر. پھر شب تاریک میں بھی پیو منزل بے خطر. پھر شب تاریک میں بھی پیو منزل بے خطر. آسمان دل پہ ان کے غم کے تارے ہوں اگر. پھر شب تاریک میں بھی پیو منزل بے خطر. گر ہے جانے زندگی سے دور کوئی زندگی. گر ہے جانے زندگی سے دور کوئی زندگی. تلخ کر دیتی ہے اکثر تلخ یہ شام و سحر. تلخ کر دیتی ہے اکثر تلخ یہ شام و سحر. گر ہے جانے زندگی سے دور کوئی زندگی. تلخ کر دیتی ہے اکثر تلخ یہ شام و سحر. دل میں ان کی یاد کی لذت ہو اے درد جگر. پھر تیرا کیا شام غم اور کیا تیری آہ سحر.
اللہ تعالیٰ نے جو دنیا میں انسان کو بھیجا ہے, عورت ہو یا مرد ہو یا جنات ہوں, ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اور عبادات وہ ہیں جن میں مشابہت فرشتوں کی ہے. انسان کو اپنے اندر ملکوتی صفات پیدا کرنا چاہیے. پاکیزہ مخلوق ہے اللہ کی, فرشتے نورانی مخلوق ہیں, عبادت وہ بھی کرتے ہیں, عبادت ہم بھی کرتے ہیں, انسان بھی کرتا ہے. لیکن فرق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ساتھ کوئی غم نہیں لگایا, کوئی کھانے پینے کی حاجت نہیں لگائی, کوئی آرام کرنے کی حاجت نہیں لگائی, کوئی تجارت کرنے کی حاجت نہیں لگائی، اور سب سے بڑھ کے یہ کہ ان کے اندر نور ہی نور ہے، ان کے اندر گناہوں کے تقاضے نہیں ہیں۔ یہی انسان کا کمال ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو یہ بات سمجھا دے کہ انسان کا کمال یہی ہے کہ ان سب حاجتوں کے ہوتے ہوئے اور گناہوں کے تقاضوں کو ہوتے ہوئے یہ فرشتوں کی صفات کو اختیار کرتا ہے۔ مثلا نماز پڑھتا ہے، فرشتے بھی نماز پڑھتے ہیں۔ فرشتوں کی نماز کچھ اس طرح ہوتی ہے کہ اگر کھڑے ہیں تو کھڑے ہی ہیں، یہی ان کی عبادت ہے قیام کی۔ تو بعض طبقہ فرشتوں کا ہے اور رکوع کے اندر ہی ہے، تو وہ رکوع ہی میں رہتے ہیں اور وہ تھکتے نہیں ہیں، اور نہ ہی چونکہ ان کو نہ کوئی کھانے پینے کی حاجت ہے، نہ ہی کوئی تجارت کی حاجت ہے، نہ ان کو کوئی دکھ بیماری آتی ہے، نہ ان کو بیوی بچے پالنے ہوتے ہیں۔ ان کا کام ہی اللہ تعالیٰ نے یہ بنایا ہے کہ محض رکوع ہی میں رہیں۔ اور بعض فرشتوں کی عبادت اللہ تعالیٰ نے سجدہ مقرر کیے کہ وہ ہمیشہ سجدے میں رہتے ہیں، اللہ کو سجدہ ہی کیے جا رہے ہیں، اس میں وہ تھکتے نہیں، بھوک نہیں لگتی، تھکن نہیں ہوتی، آرام کا تقاضا نہیں ہوتا، نیند نہیں آتی ان کو، تو یہ اپنی عبادت کر رہے ہیں۔ بعض فرشتے سبحان اللہ کی تسبیح پڑھ رہے ہیں، کوئی فرشتے الحمدللہ کی تسبیح پڑھ رہے ہیں، کوئی فرشتے اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کر رہے ہیں، کس کس طرح سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہیں۔ تو یہی عبادت جو ہے اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا شرف انسان کو عطا فرمایا ہے کہ تقاضوں کے باوجود، لاکھوں حاجتوں کے باوجود، دکھ بیماریوں کے باوجود، پیٹ پالنے کے لیے معاش کی محنت کرنے کے باوجود بھی یہ ایک ایسی عبادت کرتے ہیں جو تمام فرشتوں کی عبادات کا مجموعہ ہے، اور وہ ہے نماز۔ کہ نماز وہ عبادت ہے کہ جس کے اندر انسان قیام بھی کرتا ہے، یہ بھی فرشتوں کی ایک صفت ہو گئی، لیکن فرشتے مجموعی حیثیت سے یہ نماز نہیں پڑھتے، بلکہ کوئی کھڑا ہے تو کوئی رکوع میں ہے، کوئی سجدے میں ہے تو کوئی قعدے میں ہے، کوئی کس طرح ہے کوئی کس طرح ہے۔ تو ان تمام صورت عبادتوں کی صورتوں کا مجموعہ، وہاں تو فرشتے الگ الگ عبادت کر رہے ہیں، یہاں انسان کو یہ شرف عطا فرمایا کہ پوری کی پوری حیثیت نماز کی صورتوں کا جو ہے یہ اس کو ادا کرتا ہے، مجموعہ ادا کرتا ہے نماز کی صورت میں، کہ اس کی نماز میں قیام بھی ہے، ساتھ میں رکوع بھی ہے، ساتھ میں سجدہ بھی ہے، تو قعدہ بھی ہے۔ تو یہ فرشتوں کی جتنی الگ الگ عبادتوں کی صورتیں ہیں، وہ تمام صورتیں جمع ہو کر وہ اس عبادت میں آ گئیں جس کو ہم نماز کہتے ہیں، اور تمام مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ نے نماز فرض کر دی۔ اسی طرح جو اللہ کو یاد کرتے ہیں، ہم بھی سبحان اللہ کی تسبیح پڑھتے ہیں، ہم بھی الحمدللہ کہتے ہیں، ہم بھی اللہ اکبر کہتے ہیں، تو یہ بھی فرشتوں کے اذکار ہیں۔ اسی طرح سے جس طرح یہ عبادات فرشتوں سے مشابہت کرتا ہے انسان عبادات کے اندر، تو اسی طرح سے اب یہ تقاضے ہیں، اب اس میں اختلافی عبادت ہے، خلافی عبادت ہے، کہ فرشتوں کے اندر نہ گناہ کا تقاضا، نہ یہ ساری حاجتیں جو ابھی بیان کی ہیں، لیکن اب انسان کا شرف فرشتوں سے اسی وجہ سے بڑھ جاتا ہے۔ اگر عبادات میں ہم فرشتوں کی مشابہت کر لیں تو زیادہ سے زیادہ ہم فرشتوں کی صفات کے حامل ہو سکتے ہیں، لیکن بڑھ نہیں سکتے ان سے۔ بڑھ کس صورت میں سکتے ہیں کہ دوسری جو جز ہے کہ ان کے اندر گناہ کے تقاضے نہیں، ہمارے اندر گناہ کے تقاضے ہیں، اس کے باوجود ہم گناہ پر عمل نہیں کرتے، یہ ایک الگ سے صفت ہو گئی کہ یہ اس صفت پر عمل کر کے انسان فرشتوں سے بھی آگے بڑھ سکتا ہے، فرشتوں کے درجے سے بھی آگے بڑھ سکتا ہے۔ اور یہی چیز انسان کو پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کرنے کے لیے اپنے اندر اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا، اور اسی چیز کی اللہ تعالیٰ کے یہاں قدر ہے، اور اسی چیز پر فرشتے بے حد تعجب کرتے ہیں، اور اسی چیز کے فرشتے مشتاق ہوتے ہیں کہ وہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کو بغیر دیکھے انسان اللہ کی کیسی عبادت کرتا ہے، اور گناہوں کے تقاضوں کے باوجود اللہ کو دیکھا نہیں، لیکن خوف اتنا ہے اللہ کا کہ گناہ سے بچ جاتا ہے، اور اللہ کی محبت میں عبادت کرتا ہے، دیکھا نہیں اللہ۔ یہ بھی ایک خاص فرق ہے فرشتوں میں اور انسان میں، کہ فرشتے اللہ کو دیکھ کر عبادت کرتے ہیں، اور انسان بغیر دیکھے محض اللہ کے کلام پر اور حدیث پاک پر یقین لا کر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہم نے تو دیکھا نہیں، اس پر یقین ہم کر کے ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کے حکموں کو پورا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی منع کی ہوئی باتوں سے ہم بچ جاتے ہیں۔ اس طرح سے گناہوں سے بچتا ہے انسان تو پھر اس کا قلب بھی پاکیزہ ہوتا ہے، اس کا سراپا پاکیزہ ہوتا ہے، سر سے لے کر پیر تک وہ پاکیزہ ہو جاتا ہے، گویا نور ہی نور ہو جاتا ہے، سر تاپا نور ہو جاتا ہے، اور اس طرح سے یہ فرشتوں سے آگے بڑھ جاتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ بعض عوام ملائکہ سے عوام بڑھ جاتے ہیں، عوام انسان بعض عوام ملائکہ سے افضل ہیں اور خواص انسان بعض خواص ملائکہ سے بڑھ جاتے ہیں آگے۔ اور یہ انسان کا اصلی شرف ہے کہ ان سب تقاضوں کے باوجود اور خدا تعالیٰ کو بغیر دیکھے یہ اللہ کو یاد کرتا ہے اور گناہوں سے بچتا ہے۔ اس چیز کے لیے محنت کرنی ہے کہ ہم برائی سے پاک ہو جائیں، اخلاق رذیلہ سے پاک ہو جائیں، گناہوں کی گندگیوں سے پاک ہو جائیں، غیر اللہ کی گندگی سے ہم پاک ہو جائیں، اور اللہ پاک چیز ہوگی تو اللہ جیسا جیسا پاک ہوتا جائے گا انسان، تو جس طرح فرشتوں کو اپنی پاکی کی حالت میں اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہے، یہ جتنا فرشتہ جو ہے درجہ اوپر ہوتا ہے اس کا وہ اللہ تعالیٰ سے قریب ہوتا ہے، اسی طرح سے انسان جیسے جیسے پاک ہوتا جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ اس کو اللہ تعالیٰ کا قرب اور اللہ تعالیٰ کی دوستی خاص حاصل ہو جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہی سب محنت کرنی ہے دنیا کے اندر، اور بار بار عرض کرتا ہوں کہ یاد رکھیں کہ دنیا دار العمل ہے، یہاں بدلہ نہیں ہے، اور آخرت دار الجزا ہے، وہاں عمل نہیں ہے، جو کچھ کرنا ہے وہ اسی دنیا کے اندر کرنا ہے، اور یہ تقاضے جو گناہ کے اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں ہمارے ساتھ رکھے ہیں یہ بڑی نعمت ہیں، ان سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ تقاضے تو گناہ کے ہیں لیکن جب تک یہ استعمال نہیں ہوتے ان سے کچھ بھی نقصان نہیں ہے، جس طرح لکڑی بھی ہے، مٹی کا تیل بھی ہے، ماچس بھی ہے، اس کی تیلی بھی ہے، لیکن آپس میں نہ تو ماچس رگڑتا ہے اور نہ ہی جو ہے وہ آگ لگتی ہے، اور نہ ہی مٹی کا تیل استعمال ہوتا ہے نہ لکڑی، لیکن جہاں رگڑ لگتی ہے تب وہاں یہ ایندھن استعمال ہوتا ہے۔ اب رگڑ لگتی ہے تو اس کا کام کیا ہے گناہوں کے تقاضوں کا، کہ تقاضوں کا کام یہ رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ اپنے نفس پر جبر کر کے ان پر عمل نہیں کرنا ہے، ان پر عمل نہیں کرنا ہے، تو عمل نہ کرنے سے دل ٹوٹتا ہے، اور دل جو ٹوٹتا ہے تو یہ دل کی عبادت ہے، یہ بھی ایک عبادت ہے، یہ عبادت فرشتوں کے پاس نہیں ہے۔ عجیب بات ہے، ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ کبھی طاعتوں کا سرور ہے، کبھی اعتراف قصور ہے، اے ملک کو جس کی نہیں خبر وہ حضور میرا حضور ہے۔ فرشتوں سے بھی انسان بڑھ جاتا ہے، اس لیے کہ یہ خدا تعالیٰ کے راستے میں بغیر دیکھے اللہ کو اور ایمان لاتا ہے اور چل رہا ہے، عبادات کر رہا ہے، اور خدا تعالیٰ کو دیکھے بغیر اس کے خوف سے گناہوں سے بچ رہا ہے۔ تو لہذا، لیکن خطا کا ہو جانا تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، تعجب کی بات یہ ہے کہ خطا ہو جانے کے بعد یہ اطمینان سے بیٹھا رہے، تب ہے تعجب کی بات کہ اپنے مالک اور خالق، اپنے پالنے والے سے دوری کو یہ کیسے برداشت کر لیتا ہے۔ ایک چھوٹا بچہ ماں سے دور رہنا پسند ہی نہیں کرتا، اگر وہ ماں سے دور رہنا پسند کرے تو کتنی تعجب کی بات ہے کہ یہ ماں کے پاس ہی نہیں آتا۔ تو اصل تعجب کی بات تو یہ ہے کہ گناہ ہو جانے کے بعد پھر اپنے مولا سے توبہ نہ کرنا، استغفار نہ کرنا، اور رو دھو کر پھر اپنے مولا کی آغوش رحمت میں آ جانا، تو یہ تو اپنے گناہوں کو دھو کر مولا کی آغوش رحمت میں آ جانا، یہ انسان کا خاصہ ہے، اور یہ شریف بندوں کا کام ہے کہ وہ خدا تعالیٰ سے دور رہنا پسند نہیں کرتے اپنے مالک و خالق سے، لہذا توبہ استغفار کر کے اللہ تعالیٰ کو پھر منا لیتے ہیں اور ان کی آغوش رحمت میں آ جاتے ہیں، آغوش محبت میں آ جاتے ہیں۔ کما قال تعالیٰ ان اللہ یحب التوابین، اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو محض معاف نہیں فرماتے بلکہ محبوب رکھتے ہیں۔ جو کثرت سے توبہ کرتے رہتے ہیں، بار بار توبہ کرتے رہتے ہیں، تو اس طرح سے ان کا قرب بڑھتا رہتا ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ مرکب توبہ عجائب مرکبست، مرکب توبہ عجائب مرکبست، کہ بیک لہجہ زبست، بیک لہجہ تا فلک تازت، بیک لہجہ زبست، تا فلک تازت، بیک لہجہ زبست، کہ توبہ کی سواری عجیب سواری ہے، اتنی تیز سواری ہے کہ یہ جو ہے ایک لمحے کے اندر اللہ تعالیٰ زمین سے لے کر، زمین سے بندے کو اٹھا کر آسمان پر لے جاتے ہیں ایک لحظے کے اندر۔ توبہ کی عجیب سواری ہے، مرکب توبہ عجائب مرکب، تا فلک تازت فلک تک پہنچا دیتی ہے ایک لمحے کے اندر۔ اللہ تعالیٰ کا عظیم الشان قرب دلانے والی چیز ہے۔ تو اسی کو فرمایا کہ کبھی طاعتوں کا سرور ہے، یہ عبادت کر رہے ہیں وہ بھی صفات ملکوتی ہیں، فرشتوں کی مشابہت ہے، تو اس سے اللہ کا قرب حاصل کر رہے ہیں۔ کبھی اعتراض قصور ہے، کبھی قصور ہو گیا لیکن رو رہے ہیں، گڑگڑا رہے ہیں، معافیا مانگ رہے ہیں، آنسو بہا رہے ہیں، یہ آنسو بھی ان کے اتنے قیمتی ہیں۔ فرمایا کہ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت یہ اللہ تعالیٰ کے یہاں آنسو کی اتنی قدر کیوں ہے؟ کہ بزرگ نے فرمایا کہ برابر می کوند شاہ مجید اشک را دروزن با خون شہید، کہ اللہ تعالیٰ ان کو شہیدوں کے خون کے برابر کیوں وزن کرتے ہیں رونے والے کے آنسوؤں کو؟ تو فرمایا کہ بھائی جس مملکت کے اندر کوئی چیز نہیں ہوتی، بیرون ملک سے درامد کی جاتی ہے، تو بادشاہ اس کی قدر کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے دربار میں نورانی فرشتے بہت ہیں، بہت عبادت کرنے والے ہیں، صبح و شام عبادت کرنے والے ہیں۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ ساتوں آسمان فرشتوں کے بوجھ سے چرچرا رہے ہیں، اور کوئی ایک انگلی برابر بھی جگہ فرشتوں سے جو اللہ کی ہر وقت عبادت کر رہے ہیں، اللہ کو یاد کر رہے ہیں، ایک انگلی برابر بھی جگہ کی گنجائش نہیں ہے آسمانوں کے اندر، ان کے بوجھ سے آسمان چرچرا رہے ہیں، اتنے عبادت کرنے والے اللہ تعالیٰ کے ہیں۔ تو فرمایا کہ وہ نورانی مخلوق ہیں، وہاں گناہ کا تصور ہی نہیں ہے۔ تو یہ جو گناہگار کے آنسو ہیں جو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے میں آنکھ سے نکل آتے ہیں، تو یہ زمین سے برآمد کیے جاتے ہیں فلک میں، آسمان سے۔ تو گویا بیرون ملک سے یہ چیز، یہ دولت برآمد کی جا رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی ان آنسوؤں کی بہت قدر فرماتے ہیں، اور خدا تعالیٰ کو یہ آنسو بہت ہی محبوب ہے۔ اور گناہگار جو اپنی گناہوں پر رو رہا ہے اور اس کی کچھ سسکی نکل جاتی ہے، اس پہ تو اللہ تعالیٰ نے، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے، انعام فرمایا ہے، لَأَنِينُ الْمُذْنِبِينَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ زَجَلِ الْمُصَبِّحِينَ، کہ گناہگاروں کا یہ رونا، چپکے چپکے سسکیاں آوازیں نکالنا، یہ تو جو ہے اللہ تعالیٰ کو محبوب ہی نہیں بلکہ احب ہیں۔ کن سے احب ہیں؟ میری تعریف، میری پاکی بیان کرنے والوں سے زیادہ مجھے اپنے گناہگاروں کی سسکیاں احب ہیں۔ ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ آپ کو ہم نے نسخہ بتا دیا اللہ تعالیٰ کی محبوب ہونے کا نہیں بلکہ احب ہونے کا نسخہ بتا دیا، کہ آپ تنہائی میں خدا تعالیٰ کے سامنے دو ہاتھ پھیلا کر اپنے گناہوں پر استغفار کریں۔ اور اگر فرمایا کہ عجیب بات کہ اگر رونا نہیں بھی آتا ہے، حدیث پاک میں ہے کہ اگر رونا نہ آئے، ابکو فإن لم تبکو فتباکو، کہ رو اگر رونا نہ آئے تو رونے والی شکل ہی بنا لو، تو بھی تمہارا کام بن جائے گا۔ تو میرے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ جزائے عظیم عطا فرمائے، حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کی قبر مبارک کو نور سے منور فرما دے۔ فرماتے ہیں کہ جس طرح یہاں اختیار نہیں ہے رونے پر، تو رونے والی شکل بنانے سے کام چل رہا ہے، تو اسی طرح سے اگر سسکی نہیں نکل رہی ہے تو اس سسکی کی ہم نقل بھی کر لیں، انشاءاللہ یہاں بھی ہمارا کام چل جائے گا، کیونکہ رونا اختیار میں نہیں ہے۔ کسی صاحب نے حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے لکھا کہ حضرت مجھے رونا ہی نہیں آتا، بہت پریشان ہوں میں، بہت غمگین ہوں کہ مجھے رونا نہیں آتا۔ فرمایا یہ جو رونا نہیں آتا، اس کا غم کرنا، یہ دل کا غم کرنا ہے، دل کا رونا ہے جو آنکھ کے رونے سے افضل ہے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، کیا کیا اللہ تعالیٰ کے انعامات، ذرا ذرا سی چیزوں پر اللہ تعالیٰ کے اس قدر انعامات کی بارش ہے۔ فضائل صدقات ہم پڑھ رہے ہیں، اس میں کتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پر اللہ تعالیٰ جو ہے صدقے کا اجر و ثواب دیتے ہیں۔ مثلا جس شخص نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر انسان پر، ہر انسان کے جسم میں 360 جوڑ ہیں، اور ہر روز ہر جوڑ کے اوپر ایک صدقہ واجب ہو جاتا ہے۔ تو صحابہ گھبرا گئے اور پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس فقر و فاقے کے حالات کے اندر کس کے پاس اتنا مال ہوگا کہ وہ اتنا صدقہ کرتا پھرے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سبحان اللہ کہنا بھی صدقہ ہے، الحمدللہ کہنا بھی صدقہ ہے، اللہ اکبر کہنا بھی صدقہ ہے، لا الہ الا اللہ کہنا بھی صدقہ ہے، راستے سے کوئی تکلیف دہ چیز ہٹا دینا بھی صدقہ ہے، پتھر ہے، کانٹا ہے، وہ بھی صدقہ ہے. اپنے مومن بھائی کی کسی طرح سے بھی مدد کر دینا، پانی پلا دینا صدقہ ہے، کسی کو سواری پر سوار کرا دینا اس میں مدد کر دینا یہ بھی صدقہ ہے، کسی کا سامان ادھر سے اٹھا کر ادھر رکھ دینا یہ بھی صدقہ ہے. اور فرمایا کہ چھوٹے چھوٹے کاموں کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب صدقہ ہے، یہاں تک کہ اپنے مومن بھائی کے ساتھ مسکرا کر ملنا بھی صدقہ ہے. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ادخال السرور فی قلب المؤمن افضل من عبادت الثقلین، کہ اپنے بھائی کے ساتھ خوش دلی کے ساتھ مل لینا، بشاشت کے ساتھ ملنا، مسکراہٹ کے ساتھ ملنا، جو ہے اپنے بھائی کی خوشی، اپنے بھائی کے دل میں خوشی داخل کرنا، کسی بھی طریقے سے اس کو خوش کر دینا، یہ بڑی بھاری بھاری عبادتوں سے افضل ہے. اس قدر اللہ تعالیٰ کے انعامات ہیں میرے دوست اور عزیزو، ان کو حاصل نہ کرنے والا بڑا محروم رہے گا. جس طرح دنیا کی بادشاہتیں ہیں، تب تو تاج ہے، لشکر ہے، فوج ہے، اور بڑی بڑی گاڑیاں اور بڑے بڑے بنگلے موجود ہیں، تو میرے دوستو ایک بادشاہت ہمیں اس دنیا کی زندگی کے بعد ملنے والی ہے جو اس سے بھی زیادہ حقیقی ہے. ہم نے تو بادشاہت دیکھی بھی نہیں، لیکن اللہ تعالی وہاں ہمارے سینکڑوں بادشاہتوں کی بادشاہت ہمیں دینے والے ہیں، بشرطے کہ ہم ان کے حکموں پر چلنے والے ہوں. وہاں بڑے کس قدر خادم بھی ہیں اور خادمات بھی ہیں، سبھی کچھ ہے وہاں. تو جتنی ٹھوس یہ دنیا ہے، ایک انسان زندگی بھر اس دنیا کے عیش و آرام کے حاصل کرنے کے لیے آدھی سے زائد زندگی اپنی پڑھائی لکھائی میں اور فنون کو حاصل کرنے میں لگا دیتا ہے، اور عام طور پر وہ لوگ آدھی سے زیادہ عمر اپنی گزار چکے ہوتے ہیں، پھر بھی دیکھا گیا ہے کہ ان کو جو مطلوب تھا وہ حاصل نہ ہوا، پھر بھی وہ جوتیاں چرخاتے پھر رہے ہیں روزی کے لیے، اور آخر کار قریب ہوتا ہے کہ وہ محنت کرتے کرتے موت کے منہ میں ہی چلے جاتے ہیں. کوئی ضمانت نہیں ہے ان کی کامیابی کی، لیکن خدا تعالیٰ آخرت کی ضمانت لے رہے ہیں. خدا تعالیٰ کے وعدے سچے ہیں کہ تم اگر ہم کو صحیح ٹھیک طریقے سے یاد کر لو گے اور ہمارے شریعت پر چل لو گے اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عادات شریفہ کو اور حسن اخلاق کو اختیار کر لو گے، سنتوں کو اختیار کر لو گے، ان کا چلن چلو گے، تو ہم تم کو سلطنتیں کیا، دنیا کی سلطنتیں سینکڑوں بھی ہوں میرے دوستو اور عزیزو، جنت کا ایک معمولی سا ادنا سا موتی بھی ان سینکڑوں ہزاروں سلطنتوں سے بڑھ کر ہے، کیونکہ کبھی نہ چھننے والا ہے، بے عیب ہے، پائیدار ہے، لازوال ہے، اور اس کی کوئی مثال نہیں ملے گی. تو ایسی مملکت کا حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ نہیں بھائی، جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے. تھوڑے سے صبر کی بات ہے بس. دنیا کے اندر تو ہر طرح کے حالات ہر انسان کو پیش آتے رہتے ہیں. مالدار سے پوچھو تو مالدار بھی کوئی چین سے نہیں بتائے گا کہ ہم بالکل ہی چین سے، ہمیں کوئی پریشانی نہیں. دنیا میں کوئی ایسا فرد نہیں ملے گا جو صدق دل سے کہہ سکے کہ ہمیں کوئی پریشانی نہیں. بس بات فرق صرف اتنی ہے کہ جو مومن صالح اللہ کو راضی رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو راضی رکھنے کی فکر کرتا رہتا ہے اور گناہوں پر استغفار کرتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کو مناتا رہتا ہے، اس کی پریشانی اس کے جو ساتھ حالات آتے ہیں، پریشانی نہیں آتی، حالات دونوں کے ساتھ آتے ہیں، تو اس کے حالات کے اوپر جو نتیجہ مرتب ہوتا ہے اور جو گناہگار اور خدا تعالیٰ کو ناراضگی کی زندگی گزارتا ہے اس پر جو نتیجہ مرتب ہوتا ہے انہی حالات کا، اس میں زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے. جو خدا تعالیٰ کو ناراض کر کے جیتے ہیں وہ ذرا ذرا سی حالات آنے پر پریشان ہوتے ہیں، شکایت کرنے لگتے ہیں، واویلا کرنے لگتے ہیں، غمگین ہو جاتے ہیں، رنجیدہ ہو جاتے ہیں، مایوس ہو جاتے ہیں. لیکن ایک اللہ والا جو اللہ کو راضی رکھتا ہے اور جانتا ہے کہ تمام حالات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی آتے ہیں، تو اس کو تسلیم و رضا کا خاص جام اللہ تعالیٰ پلا دیتے ہیں کہ ہر وقت وہ ان کی رضا کے نشے میں مست رہتا ہے کہ یہ تمام حالات میرے مالک ہی کی طرف سے آئے ہیں، تو اسی انہی حالات میں وہ مست رہتا ہے، خوش رہتا ہے. دوست کی جانب سے آئے جو بلا، وہ بلا ہرگز نہیں، وہ ہے کرم. وہ اس پر یقین رکھتے ہیں، دوست کی جانب سے آئے جو بلا، وہ بلا ہرگز نہیں، ہرگز وہ ہے کرم. کہ وہ کرم ہی کرم ہے. کرم کی صورت بلا کی ہے اس کے لیے, جو اللہ کو راضی رکھتا ہے یہ جو بلا آتی ہے وہ صورت میں اس کے لیے بلا ہوتی ہے, لیکن اندر اس کے لیے کرم ہی کرم چھپا ہوا ہوتا ہے. احادیث مبارکہ کے بڑے بڑے باب ہیں کہ مومن کو جو مصیبت آتی ہے اس ہر چھوٹی سے چھوٹی مصیبت پر بھی اس کو بڑا بڑا اجر ملتا ہے, یہاں تک کہ اگر کانٹا بھی اس کے چپ جاتا ہے تو بھی اس پر اجر ملتا ہے بشرط صبر کیا. لہٰذا کانٹا چبھنے کی بھی سنت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دی کہ جب کوئی کانٹا چبھ جائے یا مچھر ہی کاٹ لے, غرض کسی قسم کی تکلیف پہنچے تو جو شخص انا للہ و انا الیہ راجعون کہہ دے, بس یہ سنت رسول ادا ہو جائے گی. اور اس نے گویا اللہ تعالی سے کے اوپر صبر کر لیا, اپنے حالات پر صبر کر لیا. تو اس پر بڑی بڑے اجر اللہ تعالی نے قیامت میں رکھے ہوئے ہیں, مصیبت پہ, بیماریوں پہ, اور کسی قسم کے بھی ناگوار صورتحال پہ جو صبر کرتا ہے تو اس میں در حقیقت فائدہ بھی مومن کا ہوتا ہے, اور یہ گناہوں کو جھاڑنے والی ہوتی ہے اور درجات کو بلند کرنے والی ہوتی ہیں. اور مخالف اس کے خلاف جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرتا ہے تو اس کے اندر جو ہے شکایت پیدا ہو جاتی ہے, واویلا پیدا ہو جاتا ہے, لہذا پھر اس کو صبر کی توفیق بھی نہیں ہوتی, اور ان بیماریوں اور پریشانیوں پر صبر کی وجہ سے جو گناہ چڑھنے تھے اور جو انعامات ملنے تھے, درجات بلند ہونے تھے, ان سب سے وہ محروم رہ جاتا ہے. اور میرے عزیزوں اور دوستو, دل ہر وقت اس کا پریشان رہتا ہے, جبکہ مومن صالح جو ہے وہ دل میں اس کے سکون ہوتا ہے. ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے, کیف تسلیم و رضا سے ہے بہار بے خزاں, کیف تسلیم و رضا سے ہے بہار بے خزاں, صدمہ و غم میں بھی اختر روح رنجیدہ نہیں. دل کے اندر ان کے رنج و غم داخل نہیں ہو پاتا. جس طرح سوئٹزرلینڈ نے گھڑی بنائی اور اس پہ لکھ دیا کہ 200 میٹر یا 500 میٹر اندر جائے پانی کی گہرائی میں, لیکن پانی اس میں داخل نہیں ہوگا. میرے مرشد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے, جب مخلوق کو یہ طاقت ہے, مخلوق کو یہ عقل ہے کہ ایسی چیز بنائی کہ پانی کے اندر جانے سے, پانی ارد گرد ہے لیکن اس گھڑی کے اندر پانی داخل نہیں ہو سکتا, تو خدا تعالیٰ کو یہ قدرت نہیں ہے جو ساری مخلوق کا پیدا کرنے والا ہے کہ مومن کے دل کو وہ چین اور سکون سے رکھے, دل کے اندر غم کو داخل نہ ہونے دے. تو یہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے, اختیار میں ہے خوشی خوش کرنا. خالق خوشی کو ہم خوش رکھیں گے تو ہم خوش رہیں گے, اور خالق خوشی کو ناراض کر دیا تو کہیں بھی چین اور خوشی حاصل نہیں ہوگی. لہذا بہرحال اتنی بات کے بعد میرے دوستو, تمہید کے بعد میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ بہت گناہوں میں ہم آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں, دیکھا دیکھی ماحول کو دیکھ کے, زمانے کو دیکھ کے. ہر شخص کی زبان پر یہی ہوتا ہے کہ لوگ کہاں جا رہے ہیں, زمانہ کہاں جا رہا ہے, کیا کریں, زمانہ ایسا ہے, زمانہ ایسا ہے. یہ سب شیطانی بہانے ہیں, نفس کی تاویلات ہیں. ہر زمانے کے اندر اولیاء اللہ کو اللہ تعالیٰ نے حجت بنا کے بھیجا ہے کہ اولیاء اللہ بھی اس زمانے کے اندر ہیں, جب وہ گناہوں سے بچ سکتے ہیں اسی زمانے کے اندر تو ہم اور ان میں انسانیت کے اعتبار سے کیا فرق ہے؟ کیا ان کے اندر کوئی اللہ تعالیٰ نے ان سے گناہوں کے تقاضے چھین لیے؟ میرے مرشد فرمایا کرتے تھے کہ ہر ولی اللہ کے اندر بھی گناہوں کے تقاضے ہوتے ہیں, ہر انسان کے اندر گناہ کے تقاضے ہوتے ہیں. فرق صرف اتنا ہے کہ ان کے اندر خدا تعالیٰ کا اتنا خوف ہوتا ہے کہ وہ گناہ کو استعمال کرنے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں. طاقت رکھتے ہیں لیکن خوف کی وجہ سے وہ استعمال نہیں کرتے. طاقت رکھتے ہیں گناہ کی لیکن اللہ تعالیٰ کا خوف ان کو اس پر عمل سے روک دیتا ہے. اور یہ تھوڑی سی محنت اور مجاہدے سے اور صحبت اہل اللہ سے اور مضبوط تعلق سے حاصل ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ, کوئی مشکل بات نہیں ہے اس کے اندر. ہاں, اور کوئی غلطی ہو جائے تو گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے, توبہ کریں, معافی مانگیں, اور اپنا جس کو بڑا بنایا ہے, دینی مربی بنایا ہے, اس کو اپنے حالات کی اطلاع کریں کہ ہم سے گناہ چھوٹتا نہیں ہے. انشاءاللہ تعالیٰ وہ تدبیر آپ کو بتا دیں گے. اور میرے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اولیاء اللہ کے پاس جانے سے گناہ چھوڑنے نہیں پڑتے, گناہ خود چھوٹتے جاتے ہیں, گناہ خود چھوٹ جاتے ہیں. فرمایا کہ جیسے ایک شخص نے رشوت لی کسی سرکاری دفتر سے اور لے کے چلا, اچانک اس کا دوست آ گیا اور گھبرا کر کہنے لگا کہ جلدی سے یہ نوٹ اپنے پاس سے کہیں پھینک دو کیونکہ ان پر نشانات لگے ہوئے ہیں اور تم کو پکڑنے کا یہ اسکیم بنائی گئی تھی, اور رشوت کے اس نوٹ ہیں یہ, اس پہ نشانات لگے ہوئے ہیں اور پولیس موبائل بھی تمہارے پیچھے ہے. اب یہ گھبرا جاتا ہے, جلدی سے ادھر ادھر دیکھتا ہے, تو ایک گٹر کھلا ہوا اس کو نظر آ جاتا ہے, جلدی سے وہ نوٹوں کی گڈی اس کے اندر پھینک دیتا ہے, اور پھینکنے کے بعد ہاتھ جھاڑ کر وہ خوش ہو جاتا ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے, شکریہ ادا کرتا ہے اللہ کا, اور اس دوست کا بھی شکریہ ادا کرتا ہے کہ بھائی تمہاری مہربانی, تم نے مجھے وقت میں خبردار کر دیا, ایک بڑی مصیبت سے تم نے مجھ کو بچا لیا. تو فرمایا کہ نوٹ جو ہے اس کو چھوڑنے پڑے یا اس سے خود چھوٹ گئے ہیں؟ فرمایا کہ خود چھوٹ گئے, کیونکہ وہ چھوڑ کر اس کو خوش ہو رہا ہے اور دوست کا شکریہ بھی ادا کر رہا ہے. تو اسی طرح سے اللہ والوں کے پاس جائیں اور ان سے تربیت حاصل کرنے سے گناہ چھوٹ جاتے ہیں, چھوڑنے نہیں پڑتے, جبر نہیں کرنا پڑتا, خود ہی گناہوں سے نفرت پیدا ہو جاتی ہے, سمجھ میں بات آ جاتی ہے کہ گناہ اچھی چیز نہیں ہے. کل ایک مقدمہ ہم پر چلنے والا ہے مرنے کے بعد, اس مقدمے میں ہم پھنس جائیں گے خدا نخواستہ. تو جو اللہ والا ہوتا ہے جب اس کو تربیت دیتا ہے اور اس نیک ماحول میں وہ شخص رہتا ہے تو گناہ اس سے خود بخود چھٹتے چلے جاتے ہیں. پھر وہ اپنے شیخ کا شکریہ بھی ادا کرتا ہے کہ آپ کی مہربانی, کیا آپ نے بری چیز کی ہم کو عادت پڑی ہوئی تھی, ہیروئن گناہوں کی چرس کی ہمیں عادت پڑی ہوئی تھی, آپ نے ہمیں اپنے پاکیزہ ماحول میں بلا کر اور اپنے پاکیزہ تدابیر سے ہمارا علاج کر دیا کہ بری چیز اب ہم کو بری دکھائی دیتی ہے. اب طبیعت ہماری جو ہے بری چیزوں کو پسند نہیں کرتی, طبیعت پاکیزہ چیزوں کو پسند کرتی ہے, تو پھر وہ شکریہ بھی ادا کرتا ہے. بہرحال اگر غلطی ہو جائے, خطا ہو جائے, تو اللہ تعالیٰ سے خوب استغفار و توبہ کر کے معافی مانگے. ہم نے طے کی اس طرح سے منزلیں, گر پڑے گر کر اٹھے, اٹھ کر چلے, تو کوئی پریشانی کی بات نہیں. جو آدمی کہیں اپنی جگہ سے چلتا ہے, کچھ دور آگے جا کے گر جاتا ہے تو اٹھ کر پھر چلنا شروع کر دیتا ہے, تو واپس تو نہیں آیا وہ اپنی جگہ پہ, بلکہ جہاں گرا تھا وہیں سے اور آگے چلنا شروع کر دیا, پھر گرا, پھر کپڑے وپڑے جھاڑ کے اٹھ کھڑا ہوا, پھر آگے چل دیا. تو اس طرح سے گناہ کرنے سے وہ انسان کوئی اپنی واپس پرانی جگہ واپس نہیں آ جاتا, بلکہ آگے بڑھتا ہی رہتا ہے, بشرطے کہ وہ توبہ کرتا رہے. گناہ ہو جائے تو گھبرائے نہیں, توبہ کرتا رہے, توبہ کرتا رہے تو اس کا راستہ طے ہوتا رہے گا انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی کی طرف. اور ایک نہ ایک دن پھر اللہ تعالی کو رحم آ جاتا ہے کہ میرا یہ بندہ میری طرف آتا ہے لیکن نفس و شیطان سے یہ ٹکرا جاتا ہے, بیچارہ ہار جاتا ہے, گر جاتا ہے, پھر اٹھ کے کھڑا ہوتا ہے, مایوس نہیں ہوتا, میرے راستے میں چلتا ہی رہتا ہے. کیسا عاشق ہے یہ میرا کہ یہ نا امید نہیں ہوتا مجھ سے, چلتا ہی رہتا ہے میری طرف. تو اللہ تعالیٰ کو بھی رحم آ جاتا ہے, پھر اس کو وہ ایسا جذب فرماتے ہیں کہ پھر وہ گناہ اس کو کھینچنا بھی چاہتے ہیں تو وہ گناہ اس کو کھینچ نہیں پاتے, اللہ تعالیٰ کی ایسی مدد اس کے ساتھ آ جاتی ہے. تو اس سلسلے میں آج کل کے تو بہت گناہوں کے اندر ہم آگے بڑھتے جا رہے ہیں, لوگوں کی دیکھا دیکھی, تو اس میں نظر کی حفاظت تو ہے ہی, کیونکہ یہ سب سے اہم چیز ہے اور یہ سب سے بڑا فتنہ ہے بلا شبہ اللہ تعالیٰ کے راستے کا اور ہمارے خسارے کا, اور دنیا بھی برباد ہے اس سے, آخرت بھی برباد ہے. تو میں اس سلسلے میں بار بار عرض کرتا رہتا ہوں کہ یہ ٹچ موبائل جو ہیں, یہ نہ صرف یہ کہ بچے کو خراب کر رہے ہیں, نوجوان نسل کو خراب کر رہے ہیں, ادھیڑ عمروں کو بھی خراب کر رہے ہیں, بوڑھوں کو بھی خراب کر رہے ہیں. ان میں ایسی گناہوں کی کشش ہے کہ ذرا سی دیر میں ایک ٹچ میں جو ہے کہاں سے کہاں کہانی پہنچ جاتی ہے, اور جو ہے وہ لوگ جو ہے تنہائی کے اندر اس کو استعمال کرتے ہیں, یوٹیوب کو اور فیس بک کو, اور کہاں کہاں چلے جاتے ہیں ذرا سی ٹچ کرنے سے. بلکہ دوستوں نے بتایا ہے کہ اگر کوئی اچھی سائٹ بھی اس کے اندر ہم نکالنے کی کوشش کرتے ہیں, اسلامی سائٹ, تو بھی اس کے اندر گندے گندے اشتہارات درمیان میں سے آ جاتے ہیں, اور پھر اس پہ ذرا سی بھی انگلی کی لغزش سے وہ سائٹ کھل جاتی ہے اور فوراً ہی گندگی سامنے آ جاتی ہے. اور انسان تو انسان ہے, گناہوں کے اندر کشش ہے, نفسات لگا ہوا ہے, شیطان بھی ساتھ لگا ہوا ہے, بہک جاتا ہے. لہذا میں بار بار عرض کر رہا ہوں اس مضمون کو کہ جس کسی مرد کو یا عورت کو اس کی ضرورت شدیدہ نہیں ہے تو اس سے دور رہنا اس کا اچھا ہے, بہت اچھا ہے اس سے دور رہنا. تو اپنے ساتھ ہم انصاف کریں, عدل و انصاف کریں, اور صدق دل سے اپنا محاسبہ کریں کہ کیا اس کے بغیر اگر یہ ہمارے پاس نہیں ہوگا تو کیا ہماری زندگی گزر جائے گی, یا ہم بھوکے مر جائیں گے, یا ہماری نوکری چھوٹ جائے گی. تو بھائی ٹھیک ہے, ہم کہتے ہیں کہ آپ اس کو احتیاط سے استعمال کر لیں, لیکن اگر ایسا نہیں ہے کہ آپ محاسبہ کریں کہ اگر ہم اس کو چھوڑ دیں تو ہمارے زندگی میں کیا فرق آئے گا, یقین جانئے کہ اگر کوئی معاش وغیرہ کی پریشانی نہیں ہے اس کے اندر, آپ کی ضرورت نہیں ہے, تو آپ کی زندگی اس کو چھوڑ کر بہت ہی پرسکون ہو جائے گی, بہت ہی دل کو چین اور سکون ملے گا, اور آپ کے پاس اتنا خالی وقت ہوگا کہ آپ کہیں گے کہ ہم اس کو کہاں خرچ کریں. تو انشاءاللہ ہم آپ کو رہنمائی کر دیں گے کہ اپنے اوقات کو کہاں خرچ کرنا چاہیے. آپ کو خالی نہیں رہنا پڑے گا, تدبیر ہم بتا دیں گے کہ اپنے اوقات کو کہاں خرچ کرنا چاہیے. اپنے اوقات کو آخرت بنانے میں خرچ کرنا چاہیے, اپنے اوقات کو غریبوں مساکین کے دکھ درد بانٹنے میں خرچ کرنا چاہیے, اور اپنے اوقات کو فقراء کی امداد میں, اور کوئی گھر آئے اس کا دکھ درد بانٹنے میں, اور سادگی کو اختیار کرنے میں, اور گھرداری کرنے میں, ان کاموں میں, اور شوہروں کی خدمت میں, اور اپنے والدین کی خدمت میں, اور اپنی اولاد کی تربیت میں گزارنا چاہیے میرے دوستوں. اور یہ جو آلہ ہے, یہ اس نے تو ہمارے اوقات کو گویا پورے کے پورا ہم کو ہی خرید لیا ہے, ہم اس کے غلام بن چکے ہیں. دیکھو تو ہاتھ میں کوئی جا رہا ہے, ہاتھ میں ٹچ موبائل ہے, لیٹا ہوا ہے, ہاتھ میں ٹچ موبائل ہے, کہیں سفر کر رہا ہے, ہاتھ میں ٹچ موبائل ہے, کھانے کھا رہے ہیں تو کھانے میں بھی ٹچ موبائل ہے, اب نمازیوں کو بھی دیکھ رہے ہیں, سلام پھیرا, جلدی سے موبائل نکالا, دیکھا معلوم نہیں کیا کر رہے ہیں. ہم تو نیک گمان ہی رکھتے ہیں کہ بھائی کوئی ایسی ایمرجنسی ان کو ہوگی, کوئی بات ہوگی, ہم یہ نہیں گمان کر سکتے کہ خدا نخواستہ وہ کوئی گناہ کر رہے ہیں. لیکن اور بھی ضروریات انسان کی ہوتی ہیں, جائز ضروریات, وہ بھی اس میں بھی مسجد میں جان نہیں چھوڑ رہی, مسجد میں جہاں دل لگا ہوا ہے وہاں دل لگا ہوا ہے, دل لگانا خدا تعالیٰ سے, اور دل لگا ہوا ہے موبائل میں کہ فلاں کا پیغام آیا ہوگا, دیکھیں کیا بات آئی کیا نہیں آئی ہے. تو مسجد میں بھی انسان سکون سے نہیں ہے اس کے ساتھ. تو اس کو ہم اپنے صدق دل سے ہم محاسبہ کریں کہ اس سے ہمیں جو ہے, اگر یہ ہم چھوڑ دیں اور یہ ہمارے پاس نہ ہو تو ہمارا اس کے بغیر گزارا ہو جائے گا یا نہیں. اگر صدق دل سے جواب آ جائے, دل کی گہرائی سے جواب آ جائے کہ بالکل ہو جائے گا, اور اکثر کا ہو سکتا ہے, تو مہربانی کر کے اس کو آپ دور کر دیں اپنے سے, اور خود اس سے دور رہیں. ہمارے حضرت کا شعر ہے, فرماتے ہیں کہ ظالم اگر رہے تو میری انجمن سے دور, اے حسن تیرا عشق پہ احسان رہے گا. یہ اس موبائل کے لیے بھی ہم پڑھ سکتے ہیں, اس کو ہم صحیح ظالم ہے, ہم ہمارے اوقات کو ضائع کر رہا ہے, گویا ہم پہ ظلم کر رہا ہے. اور یہ کیا ظلم کر رہا ہے, خود ہم نے اس کو اختیار کیا ہے. لوگ کافروں کو, یہود و نصارہ کو تانے دیتے ہیں کہ ان لوگوں نے یہ سازش کر دی, ان لوگوں نے یہ سازش کر دی, لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ ہم کیوں ان سازشوں کا شکار ہو رہے ہیں, کیا وجہ ہے کہ ہاں کوئی انہوں نے ہمیں گریبان سے پکڑ کے موبائل ہماری جیبوں میں ٹھوسا ہے, کیا انہوں نے زبردستی ہم کو جو ہے آ کر بیچا ہے, ہم نے خود ہی اپنے پاؤں پہ کلاڑی مار رکھی ہے. بچوں کو ہم نے ٹیبلٹ دلا دیے ہیں, موبائل دلا دیے ہیں, اب اسکول اور مدارس بھی پڑھنے والوں کو مجبور کر رہے ہیں کہ صاحب یہ اس کے بغیر گزارا نہیں ہے, آپ ایکسٹرا اس میں سے کام کریں, یہ کریں وہ کریں. مدارس والے کہہ رہے ہیں گھر پہ بیٹھ کے پڑھیں, لیکن بیچارے اس کے فتنوں سے خبردار کرتے نہیں ہیں. ہاں خبردار ہیں فتنوں سے, لیکن خبردار کرتے نہیں ہیں. بڑے فتنے ہیں اس کے اندر, اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. اور انہی چیزوں سے جہاں نظر کی خرابی اور خدا اور رسول کی نافرمانی کا لیبل لگ رہا ہے ہمارے اوپر, اور آنکھوں کا زنا کا لیبل لگ رہا ہے آنکھوں کے زناکار کا, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا کے ہم مستحق ہو رہے ہیں, لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ. میرے دوستو یہ تین ہی چیزیں ہمارے اوپر سینکڑوں آفات, کیا بے شمار آفات لانے کے لیے کافی ہیں. ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر تم میں بوڑھے لوگ نہ ہوتے اور مویشی نہ ہوتے اور دودھ پیتے بچے نہ ہوتے تو تم پر اللہ کا عذاب ایسے ٹوٹتا, پتھروں کا عذاب پڑتا تمہارے اوپر, پتھروں کی بارش ہوتی تمہارے اوپر عذاب میں. تو یہ تو ہمارا حال ہے کہ یہ ایک ہی گناہ اتنا بڑا ہے کہ جو سینکڑوں کیا بے شمار آفتیں ہمارے اوپر لانے کے لیے تیار ہے, جس میں رزق کی کافی ہے, جس میں رزق کی تنگی بھی ہے, اور طرح طرح کی مہلک بیماریاں بھی ہیں, اولاد معذور پیدا ہو رہی ہے, بے اولادی کا مرض بڑھتا چلا جا رہا ہے, اور بدتمیزی کا مرض بڑھتا جا رہا ہے, گستاخی کا مرض بڑھتا جا رہا ہے, ماں باپ کی نافرمانی کا مرض بڑھتا جا رہا ہے, کیا خرابی اس کے اندر نہیں ہے. تو یہ ایک ہی گناہ جو ہے اتنی آفتیں اور مصیبتیں لیے ہوئے ہے, تو باقی گناہوں کا پھر کیا کہنا. تو تو میرے عزیزوں اور دوستوں اس گناہ سے بھی بچنا ہے, اور جہاں یہ خرابی اس سے پیدا ہو رہی ہے وہاں پہ اولادی بھی اس سے پیدا ہو رہی ہے, کیونکہ اپنی طاقت کو جوان برباد کر رہے ہیں, قابو میں رہتے نہیں ہیں, گندی غلیظ چیزیں دیکھ دیکھ کے خود بھی گندے غلیظ ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. اور دوسرا یہ کہ آخرت بھی تباہ ہو رہی ہے, نہ صرف دنیا برباد ہو رہی بلکہ آخرت بھی برباد ہو رہی ہے. اور جہاں یہ خرابی پیدا ہو رہی ہے اتنی بڑی خطرناک, وہاں ایک یہ خرابی اور پیدا ہو رہی ہے جس پہ اب میں اصل مضمون پہ آیا ہوں, کہ غیروں کی وضع قطع کو اپنانے میں فخر سمجھا جا رہا ہے, غیروں کی وضع قطع کو اچھا سمجھا جا رہا ہے, پسند کیا جا رہا ہے, انہیں کے جیسی وضع قطع, ان کے جیسے کیپ جو ہے پی کیپ پہنتے ہیں, انہیں کے جیسے انگریزی لباس بناتا اپنے بالوں کو بناتے ہیں, انگریزی بال رکھتے ہیں, انہیں کے جیسے پھر داڑھیوں کو مونڈ رہے ہیں, انہیں کے جیسے کپڑے پہنتے ہیں اور چست کپڑے پہنتے ہیں, اور انہیں کے جیسے وضع قطع بناتے ہیں, اور انہیں کے جیسے جوتے پہنتے ہیں. یہ انگریزی جوتے جو ہیں یہ کٹ شوز اور نوکدار جوتے یہ جائز نہیں ہے پہننا, کفار کی یہ نقل کرنا جن کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اولئک کالانعام بل ہم اضل, کہ یہ جانور ہی نہیں بلکہ اس سے بھی بدتر لوگ ہیں. افسوس ہے ہماری عقل پہ کہ ہم لوگ خدا تعالیٰ کی بات سمجھتے نہیں مانتے نہیں ہیں. کس قدر جگہ جگہ قرآن پاک میں نصیحتیں ہیں کہ یہ دشمن ہیں تمہارے اور ان کو دوست بھی نہ بناؤ. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصاریٰ اولیاء, کہ ایمان والو یہود اور نصارہ کو اپنا دوست مت بناؤ. ان یہ ان سے محبت کر رہے ہیں, ان کی نقل کرنا ان سے محبت کی علامت ہے, اور جس سے محبت کرے گا پھر سمجھ لے کہ اللہ کے دشمنوں سے محبت رکھنا اللہ سے دشمنی کرنا ہے. کہ جو اللہ کا دوست ہے اس سے دوستی کرو, اور جو اللہ کا دشمن ہے اس سے دشمنی رکھو میرے دوستو. تو خدا تعالیٰ کے دشمنوں کی نقل بنانا, ان کے لباس اور وضع قطع کو پسند کرنا بھی ایمان کے لیے کافی ہے, ایمان برباد کرنے کے لیے. دل کے اندر کسی داڑھی منڈے کی شکل دیکھ کے پسند کر لے کہ کیا اچھی شکل بنائی ہوئی ہے, نعوذ باللہ من ذالک, سمجھ لو تمہارا ایمان جو ہے انتہائی, بس کیا کہیں اس کو کہ ایسے شخص کا ایمان کی کیا حالت ہوگی, اللہ ہی بہتر جانتا ہے. اور کسی کے کافرانہ وضع قطع دیکھ لیا, کیا پینٹ شرٹ پہنی ہوئی ہے, کیا چیز پہنی ہوئی ہے, اس کو دیکھا تو بس اپنے ایمان کی خیر بنا لو. اور جو بھی کافر کی ایسی نقل کرنا جو اس کی خاص نشانی ہو, خاص علامت ہو قومی کہ یہ کفار اس طرح کرتے ہیں, اس کی نقل کو پسند, اس بات کو پسند کرنا اور اس کی نقل کرنا, دونوں خدا تعالیٰ کے دشمنی مول لینا ہے, اور اپنے ایمان کی ایسا شخص خیر منا لے. اور اسی طرح سے جو ہے مرنے کے اندر بھی اور پیدائش میں ان کی رسومات کی نقل کرنا, یہ ہم لوگوں کے اندر بہت آتا چلا جا رہا ہے. اور ان کے جیسا اٹھنا بیٹھنا, ہمارے اچھے خاصے ایک قریبی رشتہ دار ہیں اور بچیاں بڑی نیک ہیں ان کی, لیکن دیکھا ایک دن تو اس قدر دکھ ہوا کہ آئی تھی ہمارے گھر ملنے, ہماری محرم ہیں, لیکن دیکھا کہ وہ اپنی بچیوں چھوٹی چھوٹی بچیوں کو انگریزی کی عادت ڈال رہی ہیں, ہر بات انگریزی میں کہلوا رہی ہیں. اس قدر دل خون کے آنسو رویا کہ یہ کیسی جہالت, وہ سمجھ رہی ہے کہ یہ پڑھے لکھوں کی بات ہے, ہم سمجھ رہے ہیں کہ وہ بیچاری کیسی جاہل ہے کہ جانوروں کی باتیں سکھلا رہی ہے. ہم بار بار کہتے ہیں, ہمارے حضرت نے فرمایا کہ انگریزی منع نہیں کرتے, انگریزی بولنے کو انگریزیت سے منع کرتے ہیں, انگریزیت مت اختیار کرو. کیا ضرورت ہے بچوں کو انگریزی میں بات کرنے کی, اور انگریزی ان کو وہ انگریزی طور طریقے سکھا رہی ہے کہ یہ ایسے نہیں کرتے, ایسے کرتے, یوں نہیں کرتے, یوں نہیں کرتے, جو طریقے ہیں وہ انگریزوں کے سکھا رہی ہے, کافروں کے. اور یہ انگریز نہیں کہتا, انگریز بھی مسلمان ہوتے ہیں, اللہ والے بھی ہوتے ہیں انگریزوں کے اندر. یہ مراد یہ ہے کہ کفار اور یہود و نصارہ کی نقل سکھا رہی ہے اس کو. اس قدر دل خون کے آنسو رویا کہ یہ بیچاری کہاں کیسی جہالت میں مبتلا ہے. افسوس ہے کہ جو لوگ اس قسم کے آگے بڑھتے ہیں. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے, یہی بات بتاتا ہوں, کہ کافروں کی چمک دمک دیکھ کر اور کافروں کی ترقی دیکھ کر ہم لوگ کی زبانیں لٹک جاتی ہیں, رال ٹپکنے لگتی ہے. تو میرے عزیزوں اپنے ایمان کی ہم خیر منائیں, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں اگر اس دنیا کی حقیقت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ تعالیٰ کافروں کو ایک گھونٹ بھی پانی نہ دیتے. تو یہ ان کو دولت مل جانا، ان کو ترقی مل جانا، یہ ان کی کوئی کامیابی کی دلیل نہیں ہے، بلکہ سراسر وہ ضلالت اور گمراہی میں ہیں اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. اگر ہم ان کی نقل کریں گے تو ہم بھی جہنم کے راستے کی طرف چل پڑیں گے، اور خدا نخواستہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ان کی نقل میں ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو غرض یہ ہے کہ اپنے طریقوں کا ہم روزمرہ کی زندگی کا محاسبہ کرتے رہیں، اور جو جو کام شریعت کے خلاف ہیں، ہمارے اسلام کے احکامات کے خلاف ہیں اور سنت کے خلاف ہیں، جو جو طریقے، اپنے اندر سے بھی وہ نکالنے کی کوشش کریں، اور ان سے طبعی نفرت کریں، اور اپنے بچوں کو بھی ان کاموں سے بچائیں. ورنہ یہی اولاد جو آج جس کو ہم بہت پیار کر رہے ہیں، گودوں میں بٹھا رہے ہیں، ان کے لیے بہت سی قربانیاں دے رہے ہیں، یہی اولاد قیامت کے دن اپنے والدین کی گردن پکڑے گی اور اللہ کے ہاں مقدمہ چلے گا کہ اے اللہ، انہوں نے ہمیں پونپوں کرنا سکھایا، ٹچ موبائل لا کے دیے، گانے بجانے سکھائے، انہوں نے ہم کو خلاف سنت طریقے سکھائے، اور جو ہے انہوں نے ہمیں دین تو سکھایا ہی نہیں، شرعی پردے کا بتایا نہیں، اور کفنا کھولنے کا بتایا نہیں، داڑھی رکھنے کا بتایا نہیں، اور نامحرم رشتوں سے پردہ کرنا بتایا ہی نہیں، نماز پڑھنا سکھایا ہی نہیں. تو انہوں نے تو دنیا بھر دنیا داری کے سارے کاموں میں ہمیں لگائے رکھا، تو پھر کس قدر سخت پکڑ ہوگی. اللہ کے یہاں مقدمہ چل جائے گا، یہی اولاد ہماری گردن پکڑ لے گی. اللہ تعالی ہم سب کو پورا پورا شریعت اور سنت کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں دنیا کے دھوکے سے نکال دے. ہم یہی سمجھے بیٹھے ہیں کہ بس ہماری نظر زیادہ سے زیادہ اپنی موت تک ہوتی ہے. بعضے تو موت کو بھی بھولے بیٹھے ہیں، اور بعضے اگر ہیں بھی تو بس ان کی نظر موت تک ہے. لیکن میرے عزیزو، ہم اپنی نظر کو ذرا بلند نظری بنائیں، بلند رفعت دیں، ہم اپنی نظروں کو بلند کریں کہ اس مرنے کے بعد ایک ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی آنے والی ہے، اور اس کا دار و مدار، اس کے عائش و آرام، اور اس کی سزا، اور اس کی دوزخ کی آگ اس کے اندر جو ہے وہ ہماری منتظر ہے. یہ سب چیزیں کہ جو آدمی اچھے اعمال کر لے گا اور خدا تعالیٰ کو راضی کر کے جائے گا، اور اس دنیا کی مصیبتوں پہ صبر کر لے گا. اگر کمی ہے شریعت پر چلنے میں، کم کھانا پڑے، تو میرے دوستوں میرے مرشد فرماتے تھے کہ چٹنی روٹی کھا لو، لیکن خدا کو ایک لمحہ بھی ناراض نہ کرو. نقصان میں نہیں رہو گے، فائدہ ہی فائدے میں رہو گے. چٹنی روٹی کھانے کا، اللہ کی خاطر چٹنی روٹی کھانے کا کہ جو کچھ انعامات ملیں گے میرے دوستوں وہ الگ، اور اللہ کے شریعت پر اور سنت پر چلنے کا انعام الگ ملے گا. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنی پوری پوری زندگی کو سنت اور شریعت کے مطابق ڈھالیں، جس سے ہماری دنیاوی زندگی میں بھی ٹھہراؤ آئے گا، سکون آئے گا، چین آئے گا، اور آرام اور عیش میں کمی نہیں ہوگی میرے دوستو. اس صرف شیطان کا دھوکہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، کہ شیطان تم کو فقر سے، تنگی سے ڈراتا ہے، اور تم کو برے بری فحش اور بےہودہ باتوں کا، تمہیں بےہودہ باتوں کی طرف بلاتا ہے. واللہ یدعو الی دار السلام، اور اللہ تعالیٰ تم کو سلامتی والی یعنی جنت کی طرف بلاتا ہے. کہ اچھے اور پاکیزہ اعمال کر کے صاف ستھرے رہو، گندے غلیظ کاموں میں نہ پڑو، اور ہماری جنت لے لو. حکیم الامت فرماتے ہیں کہ یہاں تو ہم دیکھیں کہ کتنے ایک ایک مکان بنانے کے لیے پوری پوری زندگی بازوں کا سر ہو جاتی ہے. یہاں ایک سبحان اللہ کہہ دیا تو ایک اتنا بڑا درخت لگ گیا کہ جس کے نیچے، اس کے سائے میں 500 برس ایک گھڑ سوار چلتا رہے تو اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا. اور بڑے بڑے محلات اور اس کے اندر خادموں کے وعدے ہم سے کیے گئے ہیں چھوٹے چھوٹے اعمال کی وجہ سے. تو کس قدر احمق ہے وہ آدمی کہ جو ناپائیدار زندگی کے لیے تو اتنی محنت کرے کہ اپنی پوری جان کھپا دے، اور ہمیشہ ہمیشہ کی عیش و عشرت والی زندگی کو جو ہے بالکل ہی جو ہے اس سے محروم ہو جائے. خدا نخواستہ اللہ تعالی ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے، اور پوری زندگی کو اللہ تعالی ہمیں، عقل کے ہر سانس کو اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہر سانس اپنے مالک اور خالق پر ہم فدا کریں، اور ایک سانس بھی ہم اللہ تعالی کو ناراض نہ کریں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں دنیا کی حقیقت. وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ
ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہم احینی مسکینا وامتنی مسکینا وحشنی فی زمرت المساکین فقالت عائشة رضی اللہ تعالی عنہ لما یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال انہم یدخلون الجنة قبل اغنیائہم بأربعین خلیفا یا عائشة لا ترد المساکین ولو بشق تمرۃ یا عائشة احب المساکین وقربیہم فإن اللہ یقربک یوم القیامة. ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے اللہ مجھ کو مسکین بنا کر رکھ اور مسکین مار اور مسکینوں کے گروہ میں میرا حشر فرما. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیوں، یعنی آپ یہ دعا کیوں کرتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس لیے کہ مسکین جنت میں دولت مندوں سے 40 برس پہلے داخل ہوں گے. اے عائشہ، کسی مسکین کو اپنے دروازے سے خالی ہاتھ نہ واپس کرو، اگرچہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی ہو. اے عائشہ، مسکینوں سے محبت کر اور ان کو اپنے سے قریب کر، یعنی اپنی مجلسوں میں ان کو شریک رکھ. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تجھ کو اپنے قریب رکھیں گے. دیکھ لیجئے کہ میں نے ابھی جو عرض کیا تھا، ایک یہ شعبہ بھی ہمارے دین کا کہ ہم مالداروں سے تو ملتے ہیں لیکن مساکین سے ہم نہیں ملتے. تو یہ کہ کیوں نہیں ملتے، یہی وجہ ہے، پڑوسی کی پڑوسی کو خبر نہیں کہ پڑوس میں کیا دکھ درد ہو رہا ہے، کیا درد کسی کو تکلیف ہو رہی ہے، کیا پریشانی ہے، کون رہ رہا ہے آج یہی نہیں معلوم ہوتا کہ پڑوس میں کون رہ رہا ہے. اس لیے کہ انہی خرافات سے اور فضول چیزوں سے ہمیں فرصت ہی کہاں ہے، فرصت ہوگی تو دل میں خیال آئے گا. تشریح میں میرے مرشد محبوب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مسکین کا لفظ یا تو مسکنت سے مشتق ہے جس کے معنی نہایت تواضع کے ہیں، یا سکون اور سکینہ سے ہے جس کے معنی وقار اور اطمینان اور رضا بالقضا کے ہیں. اس حدیث شریف میں امت کے لیے تعلیم ہے کہ فقراء اور مساکین کی فضیلت کو پہچانیں اور ان سے محبت رکھیں تاکہ ان کی برکت حاصل ہو. اور اس حدیث میں مسکینوں کے لیے تسلی ہے اور ان کے درجات سے امت کو آگاہ کرنا ہے. مسکین بننے کی دعا سے مراد یہ ہے کہ اتنی دنیا مل جاوے جس سے کسی کا محتاج نہ رہے اور کثرت مال سے محفوظ ہو، کیونکہ مال کی کثرت مقربین بارگاہ حق کے لیے وبال ہے. یعنی جب مال آتا ہے تو انسان اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اس کو اپنا نفس پر قابو نہیں رہتا اور اس کی وجہ سے وہ گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، فضول خرچی اسراف میں مبتلا ہو جاتا ہے. ایک بادشاہ فقراء اور صلحاء کی جماعت سے گزرا، ان لوگوں نے اس کی طرف التفات نہ کیا. پوچھا، تم لوگ کون ہو؟ کہا، ہم لوگ تارک دنیا سے محبت رکھتے ہیں اور تارک آخرت سے عداوت رکھتے ہیں. خلاصہ یہ ہے کہ فقیر صابر بہتر ہے غنی شاکر سے، اور فقیر صابر وہ ہے جو دل کا فقیر نہ ہو، یعنی دل کا غنی ہو اور اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر راضی ہو. پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں سونے کی سنتیں. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ان تمام چیزوں پر استراحت فرمانا ثابت ہے. بوریا، چٹائی، کپڑے کا فرش، زمین، تخت، چارپائی، چمڑا اور کھال، باوضو سونا سنت ہے. جب اپنے بستر پر آئے تو اسے کپڑے کے گوشے سے 3 بار جھاڑے، سونے سے پہلے بسم اللہ کہتے ہوئے درج ذیل امور انجام دے، دروازہ بند کرے، چراغ بجھا دے، مشکیزے کا منہ باندھے اور برتن ڈھانک دے. عشاء کی نماز کے بعد قصے کہانیوں کی ممانعت ہے، نماز پڑھ کر سو رہنا چاہیے، البتہ وعظ و نصیحت کے لیے یا روزی معاش کے لیے جاگنے کی اجازت ہے. سوتے وقت ہر آنکھ میں 3-3 سلائی سرما لگانا عورت اور مرد دونوں کے لیے مسنون ہے. جب سونے کا ارادہ ہو تو قرآن شریف کی آیات اور سورتیں پڑھیں، مثلاً الحمد شریف، آیت الکرسی، سورہ ملک، چاروں قل اور درود شریف. اگر زیادہ نہ پڑھ سکو تو 1-2 سورتیں ضرور پڑھ لو کہ یہ دنیا اور آخرت کی بھلائی اور نیک بختی کی بنیاد ہے. سونے سے پہلے تسبیح فاطمہ کا اہتمام کرے، یعنی سبحان اللہ 33 بار، الحمدللہ 33 بار اور اللہ اکبر 34 بار پڑھے. سوتے وقت داہنی کروٹ پر قبلہ رو سونا مسنون ہے. پٹ لیٹنا اس طرح سے کہ سینہ زمین کی طرف اور پیٹھ آسمان کی طرف ہو منع ہے. بستر پر لیٹ کر یہ دعا پڑھے، بسمک ربی وضعت جنبی وبک ارفعہ ان امسکت نفسی فاغفر لها وان ارسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادک الصالحین. پھر یہ دعا پڑھے اللہم بسمک اموت و احیا، سونے سے پہلے تین بار یہ استغفار بھی پڑھے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. اگر خواب میں کوئی ڈراؤنی بات نظر آ جائے اور آنکھ کھل جائے تو تین بار بائیں طرف تھتکار دو اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تین بار پڑھو اور کروٹ بدل کر سو جاؤ. نشرتی فی ذکر نبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں واقع معراج شریف میں واقعہ نمبر تین، اول آپ کا سینہ اوپر سے اسفل بطن تک چاک کیا گیا اور آپ کا قلب نکالا گیا اور ایک زرین تشت میں زمزم شریف کا پانی تھا، اس سے آپ کا قلب دھویا گیا. پھر ایک اور تشت آیا جس میں ایمان اور حکمت تھا، وہ قلب میں بھر دیا گیا اور اس کے اصلی مقام پر اس کو رکھ کر، ارے بھائی اس کو ہاتھ نہ لگاؤ، اور اس کے اصلی مقام پر اس کو رکھ کر درست کر دیا گیا. ملائکہ کا زمزم شریف سے آپ کے قلب کو دھونا، حالانکہ کوثر سے بھی پانی آ سکتا تھا، بعض علماء کے نزدیک اس کی دلیل ہے کہ آب زمزم اس سے افضل ہے. اور سونے کی تشت کا استعمال باوجود اس کے ممنوع ہونے کے کئی توجیہ کو محتمل ہے. اول یہ کہ تحریم یعنی سونے کا حرام ہونا مدینہ شریف میں ہوا تو اس وقت وہ حرام نہ تھا. دوسرے یہ کہ معراج از قبیل امور آخرت تھی اور آخرت میں سونے کا استعمال جائز ہوگا. تیسرے یہ کہ آپ نے استعمال نہیں کیا اور ملائکہ اس حکم کے مکلف نہیں، یعنی سونا انسان کو حرام ہے، مرد کو پہننا یا استعمال کرنا اس کا، اور سونے چاندی کا استعمال عورت کو بھی حرام ہے سوا زیور کے، کسی کام میں استعمال نہیں لے سکتے. سونے کے چاندی کے برتن وغیرہ استعمال کرنا نہ مرد کو جائز ہے نہ عورت کو جائز ہے، صرف عورت کے لیے زیور جائز ہے اس کا. اور ایمان اور حکمت کا تشت میں ہونا، اس کے معنی یہ ہیں کہ کوئی ایسی چیز جو جواہر غیبیہ سے تھی جس سے ایمان اور حکمت میں ترقی ہو، جیسے دنیا کے بعض جواہر کا تلبس اور استعمال قلب اور دماغ میں قوت اور فرحت بڑھاتا ہے، چونکہ وہ سبب تھا حکمت و ایمان کا، اس لیے اس کا یہی نام رکھ دیا گیا. اللہ تعالیٰ جو کچھ عرض کر دیا اپنے فضل سے قبول فرمائے، مجھے بھی عمل کی توفیق نصیب فرما دے. ہر گناہ سے اللہ تعالیٰ نفرت بھی عطا فرما دے، عملی نفرت بھی عطا فرما دے، تمام گناہوں کو ہمارے معاف فرما دے اور ہماری زندگیوں کو پوری پوری سنت اور شریعت کے مطابق ڈھال دے. ہر سانس اللہ ہمیں آپ پر فدا کرنے کی توفیق ہو اور ایک سانس بھی ہم آپ کو ناراض نہ کریں. اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، ہمارے بے روزگاروں کو آسان حلال بابرکت روزی نصیب فرما، اور جو بھائی جس پریشانی میں ہو، بہن جس پریشانی میں ہو، اے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما، مسائل کو حل فرما، آسان حلال بابرکت روزی نصیب فرما. جن کو تنگی ہو اے اللہ ان کو برکت اور وسعت عطا فرما. اے اللہ کسی قسم کی بھی تنگی ہو اس کو فراخی سے بدل دے. اے اللہ آپس میں پیار و محبت عطا فرما. اے اللہ بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما دے، اور اے اللہ بے رشتے والوں کو نیک صالح اور محبت والے رشتے عطا فرما دے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الکریم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.